میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم۔ کل کی جو ہے نا عنوان اس میں ایک اضافہ کرنا ہے، اس میں لکھی گا کہ حدیث پاک کی خاص تشریح، حدیث پاک کی
خاص تشریح،
دعا کی خاص تشریح، حدیث پاک کی دعا کی خاص تشریح۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے۔ درد دل سمجھ لینا چاہیے کہ درد دل کیا چیز ہے۔ درد دل کوئی بیماری یا مرض کا نام نہیں، بلکہ درد دل کہتے ہیں جو حاصل ہوتا ہے اللہ کے راستے کا غم اٹھانے سے، یعنی گناہ سے بچنے میں، جیسے نگاہ کی حفاظت میں، جیسے حسینوں کو دیکھنے کا تقاضا آیا، کیونکہ تقاضے تو اللہ نے رکھے ہیں لیکن منع فرما دیا کہ اس تقاضے پر عمل نہیں کرنا، تو لہذا تقاضے کا آنا چونکہ غیر اختیاری ہے، فطرت میں ہے، اس پر اللہ نے کوئی گناہ نہیں رکھا، اور عمل کرنے پر گناہ ہے اگر گناہ کے تقاضے پر عمل کر لیا۔ نامحرم سے نگاہ کی حفاظت کرنا، چاہے بازار میں پھرنے والی نامحرم عورتیں ہوں، چاہے عورتوں کے لیے نامحرم مرد ہوں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جہاں بھی نگاہ کی حفاظت کی بات ہوگی وہاں مردوں کے لیے نامحرم عورتیں اور عورتوں کے لیے نامحرم مرد اور بیریش لڑکے بھی، جن کے بھی داڑھی مونچھ نہ آئی ہو، ان کے چہرے پر کشش ہوتی ہے، ان سے بھی نگاہ کی حفاظت شریعت میں لازم ہے، تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ اسی طرح سے اور کوئی گناہ کا تقاضا آ گیا، غیبت کرنے کا دل چاہا لیکن زبان کو روک لیا، ایسے ہی جھوٹ بولنے کا دل چاہا کہ جھوٹ بول دیتے ہیں اس سے فلاں فلاں فائدہ ہو جائے گا یا ہماری عزت رہ جائے گی، حالانکہ جھوٹ بولنے والا ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ اسی طرح سے اور کوئی گناہ کا تقاضا آیا لیکن اس سے بچ گیا، نہیں کیا، اس سے دل پر ایک بوجھ، ایک غم ہوتا ہے، اس غم سے یہ درد حاصل ہوتا ہے جس کو درد محبت بھی کہتے ہیں اور درد دل بھی کہتے ہیں، اور اس درد دل سے فرما رہے ہیں کہ یہ ایسی مستی اللہ کی محبت کی حاصل ہوتی ہے جو اشرف مینائے عالم ہے۔ سارے عالم کی شرابوں کا نشہ بھی اگر یکجا ہو جائے، ایک گھونٹ کے اندر آ جائے، مثال کے طور پر سارے عالم کی شرابوں کا نشہ ایک گھونٹ میں آ گیا، پوری لذت اس سے بھی بڑھ کر اللہ کی محبت کی پاک شراب کی مستی ہوتی ہے۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، اور یہ مستی بھی انہی کو حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے راستے کا غم اٹھاتے ہیں گناہ سے بچنے کا۔ اگر کوئی ایسا ہو جو لاکھوں وظائف کرتا ہو اور نفل عبادات خوب کرتا ہو، ذکر و تلاوت خوب کرتا ہو، لیکن گناہ سے بچنے کا غم نہیں اٹھاتا ہو، بے پردگی کرتا ہو، غیر شرعی تقریبات میں بھی شرکت کر لیتا ہو اور جیسے تیسی زندگی گزارتا ہو، اس کو یہ دولت حاصل نہیں ہو سکتی، اگرچہ وہ کتنا بھی عابد اور ظاہر ہو، لیکن جب تک اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا غم نہیں اٹھائے گا وہ اس درد دل سے محروم رہے گا۔ یہ مستی درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صہبائے عالم ہے، ہر ایک جاب محبت عشق صحبائے عالم ہے، بہت گلشن دنیا میں مگر سبھی چوبانی ہے، بہت گلشن دنیا میں مگر سب چوبانی ہے، یہ گلشن درد دل کا گل ہائے عالم ہے، یہ گلشن درد دل کا گل ہائے عالم، بہت گلشن دنیا میں مگر سب جو پانی ہے، یہ گلشن درد دل کا گل ہائے عالم ہے، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نام آئے عالم، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نام آئے عالم ہے، بہت تحفے ملے دنیا میں لیکن کیا کہوں اے دل، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نام آئے عالم ہے، یہ تحفہ درد دل کا حاصل نام آئے عالم ہے، یہ مسیح درد دل کی اشرف مینائے عالم ہے، ہر ایک جام محبت عشق صحبائے عالم ہے، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شے کا، جسے دیکھو اسی کے سر سودا کسی شے کا، مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے، مگر سودا جانا اکبر سودا عالم ہے، سودا جانا اللہ کا سودا، اللہ کو حاصل کرنا سب سے بڑی دولت ہے۔ حضرت نے فرمایا رحمت اللہ علیہ کے گلو کہیں جا رہے تھے، غلبہ شوق میں اللہ سے عرض کیا کہ اللہ آپ پر کیا فدا کر دوں کہ آپ مجھے مل جائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو حاصل تھے، وہی شخص یہ سوال کر سکتا ہے جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو خاص، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ اللہ کی ذات لا محدود ہے، کتنا بھی ترقی کر جاؤ یہی ایسا ہی لگے گا جیسے ابھی ایک قدم بھی نہ رکھا ہے، لیکن اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ اللہ آپ پر کیا فدا کر دوں کہ آپ مجھے مل جائیں، تو آسمان سے آواز آتی ہے کہ دونوں جہان مجھ پر فدا کر دونوں جہان، اور یہ ان کا حوصلہ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں یا اللہ قیمت خود ہر دو عالم گفتگو، آپ اپنی قیمت دو عالم بتا رہے ہیں، نرخ بالا کن کے ارزانی، کہ اللہ آپ اپنی قیمت کو تو اور بڑھائیے، تو عالم کیا چیز ہے، ہم سینکڑوں عالم آپ پر فدا کرنے کو تیار ہیں، اب یہاں تقاضا صرف گناہ سے بچنے کا ہے کہ نگاہ بچا لو اور اللہ کو پا لو، لیکن افسوس ہے کہ ہم اسی کام میں بالکل پھسٹی ہیں، پیچھے ہیں بالکل. حالانکہ کچھ مشکل نہیں، نفس پر جبر کرنا ہے، گناہ کے تقاضے پر جبر کرنا ہے. یہ پلک اللہ نے دی ہے، یہ آنکھ کے اوپر آٹومیٹک پردہ اللہ نے دیا ہے. اتنا سا کام ہے کہ جب آ گئے وہ سامنے نابینا بن گئے، جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے. لیکن یہ اتنا ہی سا کام ہم سے نہیں ہو رہا. اور جو حوصلے والے ہوتے ہیں، جو مردان خدا ہوتے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ حسین اور یہ ساری دولت اور یہ ساری سلطنت اور یہ ساری نشے اور یہ ساری لذتیں، کھانے کی ہوں، نشے سلطنت کی ہوں، حکمرانی کی ہوں، سب کچھ اللہ آپ پر فدا ہے، دونوں جہان ہم سے لے لیجیے، لیکن آپ ہمیں مل جائیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، کیوں ہمیں جانتے ہیں کہ یہ سب مٹی ہونے والے ہیں، اور صرف اگر کوئی ذات باقی رہے گی تو آپ ہی کی ذات ہے. تو ہم ایسی بیوقوفی کا سودا نہیں کرنا چاہتے کہ ہم مٹی کو لے لیں اور آپ کو چھوڑ دیں. فانی چیزوں پہ ہم مر جائیں، فانی پر مریں گے فانی ہو جائیں گے، اور باقی پر مریں گے تو باقی ہو جائیں گے. ما عندکم ینفد و ما عند اللہ باق، جو کچھ تمہارے پاس ہے سب ختم ہونے والا ہے. اور اللہ کے پاس جو بھیج دیا، وہ جوانی اللہ پر فدا کر دی، وہ مال اللہ پر فدا کر دیا، وہ لمحات اللہ پر فدا کر دیے، وہ لمحات ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائیں گے، وہ جوانی ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گی، اور وہ دولت ہمیشہ کے لیے باقی ہو جائے گی. اور تجارت لن تبور ہے، اس تجارت میں کوئی گھاٹا بھی نہیں. جو اللہ کو دے دیا، اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ سب کا سب وہاں جمع ہے. جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شہر کا، جسے دیکھو اسی کے سر میں ہے سودا کسی شہر کا، مگر سودا جانا سودا عالم. بس ایک ہنگام درجے عشق حق کا گرم رہتا ہے، بس ایک ہنگام درجے عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے ہم پانی ہر جائے عالم. سارے عالم کے تماشے سب ہونے والے ہیں، فنا ہونے والے ہیں. ایک اگر باقی رہے گا تو اللہ کے عشق کا ہنگامہ، وہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا، آخری سانس تک خوب گرم رہتا ہے، رواں دواں رہتا ہے.
بس ایک ہنگامہ درجے عشق حق کا گرم رہتا ہے، بس ایک ہنگامہ درجے عشق حق کا گرم رہتا ہے، سوا اس کے ہم پانی ہر ایک غبارِ عالم ہے، سوا اس کے ہم پانی ہر ایک غبارِ عالم ہے. یہ مستی درد دل کی اشرف مینارِ عالم ہے، ہر ایک جام محبت اشرف صحبائے عالم ہے.
اب جو اشعار حضرت کے ہیں، اس میں حضرت نے جینے کا ڈھنگ سکھا دیا کہ ہمیں کیسے جینا ہے، ہم کیا کرنے آئے ہیں. فرمایا کہ آئے تھے کس کام کو، کیا کر چلے، سمجھانے کو یہاں سے دفتر لے چلے، وہاں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں، یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے.
خوشی پر کی مزار جینا ہی محبت اسی پر کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے نہ کچھ پروائے بدنامی نہ کچھ پروائے عالم ہے دو کام ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرما دیے کہ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے محبت کا تقاضا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمارے محسن ہیں ہمارے پالنے والے ہیں ہمیں رزق دینے والے ہیں زندگی دینے والے رزق دینے والے صحت دینے والے عزت دینے والے ساری نامائے عالم دینے والی اللہ کی ذات ہمارے محسن تو ان کی خوشی پر مرنا یہ ہے کہ ان کی نافرمانی سے بچ جائے جو لائق بیٹا ہوتا ہے باپ کی منع کی ہوئی باتوں سے رکتا ہے کہ اگر باپ کی نافرمانی کرتا رہے گا تو وہ لائق کہاں سے ہوا محبت کا دعویٰ اس کا جھوٹا ہے اگر وہ نافرمانی بھی کرتا رہے گا اس کا دعویٰ محبت جھوٹا ہے وہی سچا ہے محبت میں جو ان کی نافرمانی سے بچتا ہے ان کو ناراض نہیں کرتا تو خوشی پر ان کی مرنا کیا ہے کہ جہاں ان کی ناراضگی کا خدشہ ہو وہاں سے دور بھاگ جائے ففروا الی اللہ ففروا الی اللہ اللہ کی طرف بھاگو اور کیسے بھاگو کہ اے عما سوا اللہ ہر عما سوا اللہ غیر اللہ سے بھاگو 100% بھاگو تب کام بنے گا ہے نا تو ان کی خوشی پر مرنا کیا ہے کہ لاکھ گناہ کے تقاضے ہوں لاکھ جو ہے دل مجبور کرے کہ یہ گناہ کر لے فلاں عورت کو دیکھ لے فلاں حسین کو دیکھ لے یا عورت کو تقاضا ہو کہ غلام مرد کو دیکھ لے اور یا یہ تقاضا ہو کہ بنٹھن کے باہر نکلے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں یا یہ تقاضا ہو کہ بے برقعے کے بے پردے کے باہر نکلے تاکہ لوگ ہم کو دیکھیں تو یہ سب کی سب کیا ہے اللہ اور رسول کی لعنت اس پر ہے مشکاء شریف میں ہے لعن اللہ الناظر والمنظور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی جو دیکھتا ہے نامحرموں کو اور جو عورت دیکھتی ہے نامحرم مردوں کو دونوں پر خدا کی لعنت ہے اور جو بن پھن کر باہر نکلے بن سبر کر باہر نکلے منہ کھولے پھر رہی ہے اللہ اللہ کی لعنت اس کے اوپر ہوگی کہ نہیں ہوگی وہ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کفار نے کس قدر تکلیفیں پہنچائی ان کے لیے آپ نے بد دعا نہیں فرمائی طائف کے بازار میں کیسی تکلیفیں پتھر برسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نالین مبارک خون سے بھر گئے پھر بھی بد دعا نہیں فرمائی اور بد دعا فرمائے تو کس کے لیے لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر یا دکھانے والی پر بھی اور دیکھنے والی پر بھی تو سوچنا چاہیے کہ کفار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کتنا یقین تھا اگرچہ ایمان نہیں لاتے تھے لیکن آپ کی باتوں کا کس قدر یقین تھا ہے نا اور صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے آپ کا لقب ہی انہوں نے صادق اور امین رکھا ہوا تھا ہم مسلمانوں کے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم پردے کے لیے جو ہے ہم نقالی کس کی کر رہے ہیں ان کی جن کا ٹھکانہ جہنم ہے نا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برقع پہننا جرجانوسی روایت سے نعوذ باللہ اپنی عزت کو پامال کرنا بڑی ترقی کی بات ہے کپڑے اتارنا ترقی کی بات ہے جتنے کم کپڑے ہوں اتنی ترقی یافتہ ہوں گے یہی ہے زندگی یہی ہے تہذیب ہماری کہ ہم غیروں کی نقالی کریں کل بھی سنایا تھا حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل جب وہ ڈپٹی کلیکٹر تھے انگریز کے زمانے میں اور جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق ہو گیا تو اس وقت جو ہے گول ٹوپی اور ایک مچھی داڑھی تینوں طرف سے اور لمبا کرتا اور پاجامہ ٹپنے سے اوپر اور سلیم شاہی جوتا اس حال میں رہتے تھے جہاں بھی جاتے تھے تو ایک دفعہ وہاں کے یو پی کے وائس رائے نے سب ڈپٹی کلیکٹروں کو بلایا یو پی کے اور جب وہ آئے تو 22 ڈپٹی کلیکٹر تھے ان میں سے 21 تو سارے سوٹ اور ٹائی میں پھنسے ہوئے تھے اور باقی جو ہے حضرت خواجہ صاحب جب تشریف لائے تو وہی لمبا کرتا
تینوں طرف سے ایک اونچی ٹائی اور سر پہ ٹوپی اور پاجامہ ٹکنے سے اوپر اور شاہانہ انداز میں چلتے ہوئے تشریف لا رہے, ہاتھ میں تلوی. تو ان کو دیکھ کر وائس رائے کھڑا ہو گیا. آپ نے دیکھا کہ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے دل سے, یہ نہیں کہ لوگ ہماری عزت کریں, بلکہ اللہ کے لیے وہ اللہ کا اللہ پر مر مٹتا ہے, اس کے لیے اس کی حیبت اللہ تعالیٰ غیروں پہ بھی ڈال دیتے ہیں. تو کھڑا ہو گیا, جبکہ وہ سوٹ بوٹ والے بھی کھڑے ہوئے تھے وہاں, لیکن ان کو دیکھ کے وہ کھڑا نہیں ہوا, پایا صاحب کو دیکھ کے کھڑا ہو گیا. اور پھر ان کے لیے کرسی بھی منگوائی اور ان کا پرتپاک استقبال کیا. یہ دیکھ کر وہ سوٹ بوٹ والے جل گئے. انہوں نے وائس رائے سے کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا تو وہ سمجھ گیا. اس نے کہا کہ آپ لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ میں نے آپ کے لیے تو کرسی منگائی نہیں, اور ان کے لیے کرسی کیوں منگا لی میں نے, اس ملا کے لیے میں نے کیوں مرسی. ہم لوگ ملا ملا کہنے سے ڈرتے ہیں نا, ہم لوگ کو شرم آتی ہے. حالانکہ ملا تو عزت کا لفظ ہے, لیکن جاہل لوگوں نے اس کو اپنی نادانی سے اس کو بے عزت سمجھ لیا, اور غیروں نے جو ہے اس کو اور اچھالا الٹی سیدھی جھوٹ بکواس کر کے. آپ دیکھ لیجیے ہم بھی یہاں پڑھتے ہیں سیرت الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم, اس میں کیسے کیسے واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق پہ لکھے ہوئے ہیں, اور مسلمانوں نے کافروں کو کتنے امن سے رکھا, ان کے کفر کے باوجود ان کو امن دیا, اور کسی ہر نہ صرف امن دیا بلکہ ان کی جان و مال کا تحفظ بھی کیا. اور جو دوسرے غیروں کے غیر موازقین ہیں غیر مسلم, انہوں نے کیسی کیسی جو ہے وہ اس میں جھوٹ بازی لکھ کر لوگوں کو گمراہ کیا. اب یہ تو ان کا قصور تو اپنی جگہ, وہ تو بھگتیں گے جہنم میں, لیکن ہم مسلمانوں کا قصور ہے کہ ہم کیوں ان کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. ہم کو علماء نہیں ملتے, ہم کو اپنے استاد اور بزرگ نہیں ملتے معلوم کرنے کے لیے. ہم پڑھیں گے دین حاصل کریں گے تو غیر مسلموں کی کتابیں پڑھ کے. انہوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں نے یہ قتال کیا اور یہ کیا, لیکن اس پس منظر کو بھول گئے جس پس منظر میں قتال کیا انہوں نے, کس وجہ سے قتال کیا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تکلیفوں کو بھول جاتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو دی ہوئی بچوں کو قتل کرنے کی اور ہماری ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ ایذائیں پہنچانے کی تکالیف کو بھول جاتے ہیں. یہ وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, اس لیے کہ وہ غیروں کی کتابیں پڑھتے ہیں. غیروں کی کتاب پڑھ کے وہ بھی غیر ہو گئے, انہی میں شامل ہو گئے. ان کو اپنے علماء نہیں ملتے, اپنے بزرگ نہیں ملتے دین حاصل کرنے کے لیے, بلکہ وہ بڑے ایڈوانس بنتے ہیں. تو تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو انگریزوں کی پڑھیں گے, اور شروع سے آخر تک وہ جھوٹ بولتے آئے ہیں, اور اس چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ کافروں نے مسلمانوں کے ساتھ کہاں کہاں کیسے کیسے مظالم کیے, غرناطہ میں, ترکی میں, استنبول میں, اور ملک شام میں, کہاں کہاں کافروں نے جب یہ لوگ آئے انہوں نے کیسی کیسی جو ہے مظالم ڈھائے, ہندوستان میں کیسے کیسے مظالم ڈھائے, کون سا ملک جو ہے وہ مسلمان, کون سے ملک کے مسلمان ان سے بچے ہوئے ہیں. تو یہ افسوس ہے کہ ہم لوگ غیروں کی کتابیں پڑھ کر انہی کی بولی بولنا شروع کر دیتے ہیں, کتوں کے ساتھ رہ کر کتوں کی طرح بھونکتے ہیں. افسوس ہے مسلمانوں کے اوپر کہ ہم پردہ کرتے ہوئے شرم کرتے ہیں, یعنی جو حق پہ چلے وہ شرمائے, اور جو غیر حق پہ چلے اپنی ماؤں بہنوں کو بے عزت کرے, منہ کھول کر فخر کے ساتھ بے پردہ لے کے گھوم رہے ہیں موٹر سائیکلوں پہ اور ادھر ادھر, اور اپنی عزت کو دوسروں کی نگاہوں میں نیلام کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ عقل پہ عذاب ہے کہ نہیں, عقل پہ عذاب ہے کہ ہم اپنی عزتوں کو سڑکوں پر نیلام کر رہے ہیں, بے عزت کر رہے ہیں. اس پہ ہم کو شرم آنی چاہیے, بجائے اس کے کہ ایک عورت برقع پہن کے اپنے آپ اپنی عزت کو لے کے اور باعزت طریقے سے باوقار طریقے سے جا رہی ہے, اس کو ہم شرماتے ہیں کہ یہ کیا برقع درجنوں سی ہے. پتہ چل جائے گا جب آنکھ بند ہوگی, پتہ چل جائے گا کہ کون حق پہ تھا اور کون نہ حق تھا. اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. تو یہ خوشی پر ان کی مرنا کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا موقع جہاں آ گیا, چاہے وہ نگاہ کی حفاظت ہو, چاہے وہ زبان کی حفاظت ہو, چاہے کانوں کی حفاظت ہو, چاہے ناک کی حفاظت ہو, چاہے دل کی حفاظت ہو, ہر طرح سے ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. ایمان نام ہے اللہ پر ایمان لانے کا, اور اسلام نام ہے اللہ کی مرضی پر جینے کا. تسلیم سر ہم اسلام مانے تسلیم, یعنی ہر حکم جب ایمان لے آئے تو اب مسلمان بھی بننا ہے کہ ہر حکم پر چوں چا نہیں کرنا, اگر مگر نہیں لگانا. مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، میں ان کے سوا کس پہ فدا ہوں یہ بتا دے، لام اس کو دکھا ان کی طرح کوئی اگر ہے، اور مرضی تیری ہر وقت جسے پیش نظر ہے، پھر اس کی زبان پر نہ اگر ہے نہ مگر ہے۔ اس تو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ، ہے نا، اس قلوب کی سلمی کاف کا، ورنہ پچھتانا پڑے گا، آنکھ بند ہوگی پچھتاوے کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ خدا نہ خواست اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے بلکہ آج ہی ہم ارادہ کر لیں کہ اے اللہ ہم ہر سانس آپ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے، اور جہاں گناہ کا نافرمانی کا موقع ہوگا مر جائیں گے لیکن آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ اور جینا کیا ہے؟ جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے، نماز، روزہ، زکات، خیرات، حج وغیرہ، اور پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، یہ صرف دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، ارے بھائی معاملات بھی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاقیات بھی ہیں، آداب بھی ہیں، سارے کا سارا دین ہے۔ یہ تھوڑی کہ ہم نماز روزہ کریں، پڑوسیوں سے لڑیں، ان کو تنگ کریں، گٹر کا پانی بہ رہا ہے اور پڑوسی تنگ ہے، اس سے پریشان ہے، صحیح نہیں کرا رہے، یا اور کوئی پریشانی، کچرا باہر پھینک دیا، پڑوسی کو تنگ کر رہے ہیں، یا راتوں کو جو ہے ادھم مچا رہے ہیں، ہو ہا کر رہے ہیں، راتوں کو پٹاخے بازیاں ہو رہی ہیں۔ اب شاید اللہ ماشاء اللہ کوئی برات بچتی ہے ایسے کہ پٹاخے بازیاں نہ ہو۔ کل بھی ہم وہاں نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے دوران ایسی وہاں قریب میں شادی ہال ہے، جس قدر زوردار دھماکوں کے ساتھ وہ پٹاخے بازی، اس قدر دل رونے لگا کہ یا اللہ ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ لاکھوں روپیہ آتش بازی میں جو ہے وہ تماشے میں ہم ضائع کر دیتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، اس سے بڑا عقل سے کیا عذاب ہوگا؟ بتائیے اپنے پیسے کو آگ لگانا ہے کہ نہیں، یعنی اپنی رقم کو آگ لگا دی، آگ ہی تو ہے وہ، لاکھوں روپیہ اس نے برباد کر دیا، حالانکہ اسی رقم سے کسی غریب بیوہ کی شادی، غریب عورت کی شادی ہو سکتی ہے، کسی کے گھر بن سکتا ہے، کسی مسجد میں تعمیر میں لگا سکتے ہیں، کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں۔ طلبا یہ سارا کیا ہے؟ یہ باقی ہو رہا ہے، اللہ کے یہاں جمع ہو رہا ہے، اور یہ کہاں جمع ہو رہا ہے؟ سارا جہنم کا ٹھکانا کر رہا ہے، جہنم کا سامان ہو رہا ہے۔ پھر فون بھی آیا ہم کو ایک دو جگہ سے، کہہ رہے ہیں کہ 1:30 بجے اچانک آتش بازی ہوئی اتنی زور کی، آنکھ کھل گئی، بےچارے مریض بھی ہیں، اور وہ ساری رات پھر ان کو نیند نہیں آئی۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، یہ ہم مسلمان ہیں، کوئی شرم نہ پاتے ہیں سب، دوسروں کو تکلیف دینا، مساجد میں گھسے ہوئے ہیں، گھنٹے گھنٹے بھر عبادت کر رہے ہیں، تلاوت بھی کر رہے ہیں اور تسبیحات بھی کر رہے ہیں، اور یہ ایسے حرام کام بھی کر رہے ہیں۔ حرام ہے آتش بازی، اس آتش بازی کے لیے بچوں کو پیسہ دینا بھی حرام ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے، جو گناہ کا کام ہو یاد رکھیے کہ اس میں تعاون کرنا بھی گناہ ہے، کسی قسم کا بھی تعاون، اور اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ تو جو ان کو پیسہ دے گا وہ بھی گناہ گار ہوگا، اور ایسی مجالس کے اندر شرکت کرنا بھی گناہ ہے، کیونکہ تعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں مدد کرو، اور گناہ کے کام میں مدد مت کرو، ہرگز مت۔ اب ہم جائیں گے ایسی تقریبات کے اندر تو یاد رکھیے کہ ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، انہی کے جیسے ہو جائیں گے، انہی میں ان کا خدا نخواستہ ان کے ساتھ ہمارا حشر ہوگا۔ فتویٰ بھی ہے علامہ شامی کا، حضرت سناتے تھے، لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، گناہ کی جگہ پر شرکت کرنا بھی گناہ ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ کہتے تھے اب ایسا ہے کہ آپ کے لیے ہم نے ایک کونا بنا دیا ہے، آپ وہاں برقع پہن کے الو بن جائیے گا، الو کی طرح وہاں بیٹھ جائیے گا۔ یہ الو ہے، یہ آدمی جو ان کی رعایت کرتا ہے، گناہ کرنے والوں کی رعایت کرتا ہے، یہ الو ہے، منکرات کے ساتھ دینے والا، تاکہ جی ہاں ہم تو کونے میں بیٹھے رہتے، یہ لوگ گناہ کر رہے تھے۔ میرے مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیاری بات فرمائی کہ جہاں پتھروں کی بارش ہو رہی ہو وہاں کوئی آدمی جانا پسند کرے گا؟ جہاں گناہ کا کام ہو رہا ہو وہاں بتائیے کہ اللہ کی رحمت برس رہی ہے یا اللہ کا غضب برس رہا ہے؟ بتائیے اللہ کا غضب برس رہا ہے کہ نہیں؟ گناہ کے کام پہ کیا رحمت برسے گی؟ وہاں اللہ کا غضب اور اللہ کی ناراضگی برسے گی۔ تو جو پتھر کا عذاب جہاں آ رہا ہو، کوئی کہے کہ ذرا آئیے آپ یہاں ہمارے ساتھ مل کر قورمہ بریانی کھائیے، بڑے مزے کا ہے، تو وہ کھائے گا، جا کے کہے گا بھائی یہ جگہ تو میں ہی مبارک ہوں۔ جہاں اللہ کے غضب اور ناراضگی کا کام ہو وہاں جانا جو ہے یہ شخص انتہائی بے وقوف اور نالائق ہے، یہ اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو مٹی کی چیزوں پر پیدا کر رہا ہے، مٹی کی چیزوں پر یہ ضائع کر رہا ہے، اپنی زندگی کو یہ ضائع کر رہا ہے۔ تو یہ بتا رہا تھا کہ دین صرف نماز روزہ نہیں ہے بلکہ پڑوسوں کے ساتھ اس میں سلوک، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کے ساتھ معاملات، کاروبار میں معاملات، اپنی زبان کی حفاظت۔ بہت سے لوگ کاروبار میں بے زبان کی احتیاط نہیں کرتے، معاملات میں زبان کی احتیاط نہیں کرتے، بے سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، لیکن اس کی سب چیز کا ریکارڈ قائم ہو رہا ہے، ہر بات کا ریکارڈ فرشتے اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، اللہ کے ہاں وہ سب پیش کیا جائے گا، ایک ایک بات پیش کی جائے گی۔ اس لیے زبان کی بھی احتیاط ضروری ہے، اخلاق بھی اچھے ہونا ضروری ہے اور معاملات بھی اچھے ہونا ضروری ہے۔ والدین کے ساتھ جو ہے صلہ رحمی کرنا اور والدین کے آداب کا خیال رکھنا اور بھائیوں کے آداب کا، رشتہ داروں کے آداب کا، بیویوں کے حقوق کا، سارے کا سارا دین ہے دوستو۔ کسی نماز روزہ دین نہیں ہے جس کو ہم سمجھ بیٹھے کہ یہ سب یہ کام کر لیا تو سارا دین ہمارے اندر آ گیا، ایسا نہیں ہے دوستو۔ بلکہ اخلاقیات تو انتہائی اہم شعبہ ہے دین کا، ہاں، کیونکہ یہ تمام عبادات تو حقوق اللہ میں سے ہیں، اور حقوق العباد جب تک کہ اللہ معاف نہیں فرمائیں گے وہ معاف نہیں ہوگا۔ ان عبادات کے متعلق تو ہم معافی مانگیں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، لیکن جو اخلاقیات ہیں، معاشرت ہے، آداب ہیں، ان کی رعایت دوستو بہت ضروری ہے، جس کو ہم نے آج کل پس پش ڈال رکھا ہے، الا ماشاء اللہ۔ خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے۔ دوسری بات یاد کیا، نہ کچھ پرواہ بدنامی، نہ کچھ پرواہ عالم ہے۔ اب ایک دوسری رکاوٹ کیا بنا رہی ہے، ایک طریقہ تو بتا دیا، جینے کا طریقہ کیا ہے کہ مر جانا لیکن اللہ کو ناراض نہ کرنا، یہ جذبہ پیدا کرنا، اور جینا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر خوب ہمت اور استقلال کے ساتھ عمل کرنا۔ اور اس میں جو چیز رکاوٹ بنتی ہے کہ بدنامی کا خدشہ، برقعہ اوڑھ لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، ملانی ہو گئی، یا کوئی تانے دے دیں گے کہ تقیہ نوسی ہو گئی، داڑھی رکھ لی تو کہا کہ ملا ہو گئے اور تقیہ نوسی ہو گئے، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے کہ شرعی احکامات کی تمسخر کرنا کفر تک پہنچا دیتا ہے، اس کو تجدید ایمان کی ضرورت پڑے گی، اور بعض حالات میں تجدید نکاح کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ بہت خطرناک مسئلہ ہے۔ تو یہ حضرت یہ سکھا رہے ہیں کہ ان باتوں پہ عمل کرنے میں کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے، کہ بدنامی کا خدشہ، لوگ کیا کہیں گے۔ یاد رکھیے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے کا جملہ جو ہے یہ بڑا خطرناک ہے، کیونکہ اسی چیز نے ابو طالب کو ایمان لانے سے روک دیا۔ ہاں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں ان سے فرمایا کہ آپ میرے کان میں کلمہ پڑھ دیجئے، میں قیامت کے دن گواہی کو دے دوں گا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا تھا، کہا کہ میں یہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں ایمان لے آیا، میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے کہ بھتیجے کے دین پر ایمان لے آیا۔ دیکھا آپ نے کہ لوگ کیا کہیں گے کا جو دل میں یہ کانٹا تھا وہ کفر پہ لے گیا۔ یہ بڑا خطرناک مرض ہے، یہ تکبر کا مرض ہے، اور اسی تکبر نے شیطان کو بھی اللہ کے دربار سے مردود کر دیا۔ اس لیے اس حوصلے کو پانے کے لیے اہل حوصلہ کی صحبت ضروری ہے۔ یاد رکھیے، اہل محبت کبھی مرتد نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اگر تم دین سے پھر جاؤ، یعنی دین پر آ گئے پھر دین سے پھر جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، اللہ کو محتاجی نہیں ہے تمہاری، تم اللہ کے محتاج ہو۔ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ کیا کہے گا، کیونکہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا تھا اسی لیے، اب تم تو مرتد ہو گئے تو اللہ دوسری قوم پیدا کر دے گا۔ اللہ مجبور ہے، اللہ عاجز ہے، تم پھرتے ہو پھر جاؤ، لا اکراہ فی الدین، کوئی جبر نہیں ہے دین کے، تم تلوار سے دین نہیں پھیلا۔ ہم روز یہی پڑھ رہے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جگہ جگہ کافروں نے، غیروں نے جو ہے یہ بات پھیلائی ہے کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، جبکہ واقعات حضرت مفتی شفیع صاحب نے اور تمام سیرت نگاروں نے واقعات لکھے ہیں کہ مسلمان جو لوگ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکارم اخلاق کو دیکھ کر، آپ کے اخلاق دیکھ کر، آپ کی شریف شرافت کو دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ تو کیا بات ہو رہی تھی، فصل اللہ ہوگی قوم، تمہاری اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے بدلے میں فضو حیات اللہ قوم، ایک قوم ایسی پیدا کر دے گا یحبہم و یحبونا، کہ وہ اللہ سے محبت کریں گے اور اللہ ان سے محبت کریں گے، اللہ ان سے محبت کریں گے، یحبہم پہلے یحبہم ہے کہ اللہ ان سے محبت کریں گے اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. جب اللہ تعالیٰ ارادتاً ایسی قوم کو پیدا فرمائیں گے تو بتائیے وہ پھرے گی کہ. اور میرے مرشد نے فرمایا کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دیکھو ایک کلو ایک سو کلو کے پہلوان کے مقابلے میں کیسا پہلوان لایا جاتا ہے، اس سے بھاری اور اس سے کمزور، جب مقابلے پر آئے گا تو اس سے طاقتور آئے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اہل محبت وہ لوگ ہیں جو پھر نہیں سکتے، کیونکہ اگر ان میں پھرنے کی ذرا بھی صفت ہوتی تو ہم ان کو مقابلے پر نہیں لاتے، مرتد لوگ، مرتد لوگوں کے مقابلے میں غیر جو مرتد ہو نہیں سکتے، جو اہل محبت ہیں، یحبہم محبت کا ذکر ہے، اہل محبت ہیں، یہ مر جاتے ہیں سارے عالم کو ناراض کر دیتے ہیں لیکن مجھ کو ناراض نہیں کر سکتے، ان میں یہ حوصلہ نہیں ہے. ان میں حوصلے کی اگر پستی ہے تو یہ پستی ہے کہ یہ مجھ کو ناراض نہیں کر سکتے، یہ اہل حوصلہ ہیں، اہل محبت ہیں. ان کی صحبتوں میں رہو گے تب تو اہل حوصلہ اور اہل محبت بنو گے، اور اگر ان کی صحبتوں سے اعراض کرو گے، لاکھ تم مدرسوں میں رہ لو، لاکھ تم چلے بھی لگا لو، لیکن یاد رکھو چلے بھی لگاؤ، تبلیغ میں بھی جاؤ، مدرسے میں بھی رہو، پڑھو بھی، پڑھاؤ بھی، سب کام کرو، لیکن کسی اہل محبت سے تعلق مضبوط رکھو، ان کی صحبتوں کا اہتمام کرو، تب جا کے تمہیں دین حاصل ہوگا، ورنہ یہ دھوکہ ہوگا. مولانا رومی فرماتے ہیں ایوہ القوم الذی فی المدرسہ کل ما حصلتموہ وسوسہ، تم نے جو کچھ حاصل کیا ابھی تک تم نے علم حاصل کر لیا لیکن عمل نصیب نہ ہو تو یہ علم تمہارے کسی کا کام نہ آئے گا، یہ ڈگریاں یہ سند قیامت کے دن تمہاری نجات کا ذریعہ نہیں بنیں گی، بلکہ تمہاری نجات کا ذریعہ تو تمہارا دل بنے گا، کہ دل میں اللہ کی محبت لائے ہو تب تو تمہارا کام بن گیا، اور اگر دل اللہ کی محبت سے خالی ہے تو پھر بڑا نقصان ہے. تو یہ پروائے بدنامی جو ہے یہ بڑا خطرہ ہے، اور یہ کہاں سے یہ پروائے بدنامی نکلے گی؟ یہ اہل حوصلہ میں سے، اہل محبت کے ساتھ تعلق سے، ان کی صحبت سے نکلے گی. یہ مخلوق کا خوف جو ہے یہ نکلے گا جب، جو اس خوف سے نکل چکے ہیں. ہاں یار غالب جو کتا غالب شہید، اے بیرو دوستو غالب لوگوں کے ساتھ رہو، جو غالب آ چکے ہیں معاشرے پر، جو غالب آ چکے ہیں سوسائٹی پر، جو غالب آ چکے ہیں دفتر والوں پر، جو غالب آ چکے ہیں ساری مخلوق پر، اللہ کا ایک تعلق ان پر غالب ہو چکا ہے. یار غالب جو کہ تا غالب شبی، تم بھی غالب ہو جاؤ گے، غالب لوگوں کے ساتھ رہو گے. یار مغلوبہ مشو ہی ہے غبی، اگر تم مغلوب لوگوں کے ساتھ، نفس پرست لوگوں کے ساتھ دنیا داری کے ماحول میں رہو گے تو تم بھی انہی جیسے ہو جاؤ گے، مغلوب ہو جاؤ گے تم.
خوشی پر کی مرنا اور جینا محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے.
ہاں فائز صاحب کی بات ادھوری رہ گئی، تو فائز صاحب کو دیکھ کے وہ کیسے کھڑا ہو گیا جب انہوں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا، کیا ہمارے لیے تو کرسی منگائی نہیں، اور خواجہ صاحب نے کیا اس ملا میں دقیہ موسی میں، ان کے حساب سے ان کے ملا میں اور دقیہ موسی آدمی میں آپ کو کیا نظر آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ مجھے ان کے حال اور حلیے کو دیکھ کر بادشاہانہ مغلیہ بادشاہوں کی حیبت تاری ہو گئی، کیونکہ تم تو میرے نقال ہو، تم تو انگریزوں کی نقالی کر رہے ہو، ہماری نقالی کر رہے ہو، تمہاری اپنی تو کچھ اصل ہی نہیں ہے. اصل تو وہ ہے جو آدمی اپنی روایات کو قائم رکھے، اپنے اسلام کو قائم رکھے. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا بتانا چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. مسلمان تو وہ ہے، مسلمان مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے، مسلمان تو اپنی شاہانہ چال سے چلتا ہے، جہاں جاتا ہے وہ اللہ کے نور کو ساتھ لیے پھرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ کوئی کائنات کا کوئی حصہ، کوئی کونا اللہ کی حکومت سے خالی نہیں، جہاں بھی چاہے اللہ تعالیٰ موجود ہے وہاں. اس لیے وہ اپنے اللہ کو ساتھ لیے چلتا ہے، وہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں ہے، وہ غالب ہونے کے لیے. تو کہا کہ تم لوگ تو میرے نقال ہو، تم نے ہماری روایات کی نقالی کر لی، تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ تم تو ہم ہی جیسے ہو، خاص بات تو اس کے اندر ہے جو اس نے اپنی روایات کو نہیں چھوڑا، اپنے مذہب کو نہیں چھوڑا. لہذا جو بے پردہ رہتے ہیں لوگ وہ ان کی جہالت میں کوئی شک نہیں، وہ جاہل ہیں اور وہ اپنے رب سے غافل ہیں اور ان کو اپنے رب کی عظمت کا محبت کا کچھ بھی پاس نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا دے. ہاں توبہ کا راستہ ہے، کتنے بھی گناہ ہو گئے ہوں، ہزاروں گناہ ہو گئے ہوں، فرمایا کہ روح زمین بھی اگر گناہوں سے بھر گئی ہو ہمارے، تو بھی اللہ تعالیٰ توبہ سے، ندامت سے توبہ کرنے سے سب کا سب معاف فرما دیتے ہیں. فرمایا کہ جس طرح بارود تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن بڑے بڑے پہاڑوں کو اڑا دیتی ہے، اور وہ نہ صرف معاف فرماتے ہیں بلکہ اپنا محبوب بھی بنا لیتے ہیں. لیکن مستقلاً جو ہے گناہ کرتا رہتا ہے، اس کا خطرہ ہے کہ توبہ کی توفیق بھی آہستہ آہستہ اس سے سلب ہو جاتی ہے، پھر توبہ کرنے میں دل بھی نہیں لگتا، دو رکعت پڑھنا اس کو مشکل معلوم ہونے لگتا ہے. اس لیے گناہ سے خوب ہمت سے بچنا چاہیے، نگاہ کی حفاظت خوب ہمت سے کرنا چاہیے. میں بار بار یہ بات عرض کرتا ہوں کہ حضرت ہی کی بات ہے لیکن اس کا قضیہ عکس جو ہے وہ میرے دل میں اللہ نے ڈالا. بات تو وہی ہے حضرت ہی کی کہ حضرت نے فرمایا کہ بدنگاہی وہ ایکسلیٹر ہے، الیکٹرانک سیڑھی ہے کہ جس پہ آپ نے قدم رکھا نیچے جانے کے لیے تو خود بخود سیڑھی چلے گی، اب آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. بالکل جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ اگر تیرے اندر سے حیائی نکل گئی پھر جو چاہو کرو، یعنی کہ بے حیائی اگر آ گئی نگاہوں کے ذریعے، اب ساری برائیاں، جھوٹ، چغلی، غیبت اور بدنگاہی اور تمام قسم کی برائیاں جو ہے اس سے کچھ بھی ہو جائے تو کوئی بعید نہیں ہے، بے حیائی وہ چیز ہے. اور یہی بات ہے حضرت نے جو فرمائی کہ وہ بدنگاہی وہ اسکیلیٹر ہے جس پر قدم رکھنے کے بعد مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود ہی خود یہ ذلت اور پستیوں تک پہنچا دے. تو اسی طرح اس کو ہم عکس کر لیں کہ نگاہ کی حفاظت وہ عمل ہے کہ جس نے اوپر جانے والے ایکسلیٹر پر قدم رکھ دیا تو اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، خود بخود یہ اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائے، ان اعمال کی توفیق اس کو نصیب ہو جائے، ان کا رفتہ رفتہ بندے بیدام ہوتا ہے، محبت کے اسیروں کا یہی انجام ہوتا ہے. خوشی پر ان کی مرنا اور جینا ہی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے. میرا بیٹا ہے مولوی محمد احسن، میری گزارش ہے کہ دو اشعار تو ہم ضرور یاد کر لیں، دل میں بیٹھا لیں، قلب و جان میں بیٹھا لیں. کیا زبردست اشعار ہے، جینے کا ڈھنگ حضرت نے ہمیں سکھا دیا.
خوشی پر کی مرنا اور جینا کی محبت ہے، نہ کچھ پروائے بدنامی، نہ کچھ پروائے عالم ہے. روح بندگی بس ان کی مرضی پر ندا ہونا، روح بندگی بس ان کی مرضی پر ندا ہونا.
دیکھیے روح بندگی کیا ہے، تسبیح پکڑ لینا نہیں ہے، مسجد کو پکڑ لینا نہیں ہے کہ گھر کی خبر ہی نہیں، ہوش ہی نہیں، اور کاروبار چھوڑ چھاڑ دینا مرضی نہیں ہے اللہ کی. مرضی یہ ہے کہ بس جہاں ہمارا حکم آ جائے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے وہاں یہ جان دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یا کچھ بھی ہو جائے، جان بھی نکل جائے لیکن ہم آپ کو ناراض نہیں کریں گے. یہ ہے روح بندگی.
روح بندگی بس ان کی مرضی پر ندا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم.
سارے عالم کی تخلیق کا یہی ایک مقصد ہے نا، انسان اور جنات کو اللہ نے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے کس لیے پیدا کیا ہے بھائی تم کو؟ ارے تم کہاں ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہو؟ رزق ہم نے اپنے ذمے لیا ہے، زندگی ہم دیتے ہیں، صحت ہم دیتے ہیں، عزت ہم دیتے ہیں، ساری نعمتیں، اولاد کی نعمتیں، نیک بیوی کی نعمتیں، ماں باپ، نیک ماں باپ اور اچھا کام اور اچھا گھر اور کھانا پینا سب تو ہم دیتے ہیں، کیا تمہیں یہ غیر دیتے ہیں؟ یہ تمہیں غیروں نے زندگی دی، تم کو غیروں نے پیدا کیا، تمہاری عزت ان کے ہاتھ میں ہے یا ہمارے ہاتھ میں؟ تم کہاں مارے مارے پھرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت ہی محبت رکھتے ہیں، کیا انداز اللہ نے اختیار فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، ارے تم کو کس چیز نے اپنے رب سے دھوکے میں ڈال رکھا؟ کیا محبت کا عنوان ہے کہ کیوں تم مارے مارے پھرتے ہو؟ سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے، پھر تم غیروں کی کیوں تربے چاٹتے ہو، کیوں بھاگتے ہو؟ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة، ارے دنیا تمہاری خدمت کے لیے، کائنات تمہاری خدمت کے لیے، سورج غلہ پکانے کے لیے، پانی کو خوراک بنا کر بارش برسانے کے لیے، اور تم کو سردی کے اندر حرارت پہنچانے کے لیے، تم کو آرام سے رکھنے کے لیے، دن میں روشنی دینے کے لیے، بغیر بل کے، بغیر خرچے کے بجلی دینے کے لیے، روشنی دینے کے لیے تم کو ہم نے ساری کائنات بھائی، یہ سارے مویشی تمہاری غذا کے لیے، سارا چارہ تمہارے مویشی کی غذا کے لیے، غلہ تمہارے لیے، اناج تمہارے لیے، ساری تمہاری خدمت ہی تو کر رہے ہیں بھائی، ساری مخلوق تمہاری خدمت میں ہم نے لگا رکھی ہے، تم مخلوق کے محتاج کے پیچھے کیوں کر رہے ہو؟ تمہیں غنی کے پاس کیوں نہیں آتا؟ تم کیوں ہمارے پاس نہیں آتے؟ کس چیز نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ تو ہم نے تو تمہیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، ایک بہت عظیم مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، تم گھٹیا چیزوں پہ کیوں مر رہے ہو؟ تم مال پہ کیوں مر رہے ہو؟ تم شکلوں پہ کیوں مر رہے ہو؟ جو قبروں میں جانے والی ہیں، مال مٹی ہونے والا ہے، بگلے فنا ہونے والے ہیں، گاڑیاں فنا ہونے والی ہیں، ساری شان و شوکت دھری رہ جائے گی، نہ کوئی چودھری صاحب رہے گا، نہ کوئی ملک صاحب رہے گا، نہ کوئی سید صاحب رہے گا، وہاں سب کے سب اللہ کے حضور، اللہ کے بندے بن کر حاضر ہوں گے، پھر ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ ہوگا، ارے اس وقت کی فکر کرو، اپنے مقصد کو پہچانو، ارے اگر کوئی آدمی بادشاہ ہو اور وہ بھنگیوں کا کام کرنے لگے کیسا لگے گا؟ جوتیاں کاٹنے لگے کیسا لگے گا؟ ارے اللہ نے تمہیں شاہوں کی طرح جینے کے لیے بنایا ہے، تم بادشاہت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، ایک عظیم مقصد دینے کے لیے، عظیم مقصد سے اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم کہاں گٹر لائنوں میں پھر گرے پڑے ہو؟ ماں ضرورت رب فیغل کریم، کیا عمان محبت ہے کہ تم کو کس چیز نے اپنے کریم رب کے سے دور کر دیا ہے، کس چیز نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ ان دنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرة، تم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم کہاں ان گٹر لائنوں میں پھر رہے ہو؟
بندگی بس ان کی مرضی پر پیدا ہونا، یہی مقصود ہستی ہے، یہی منشاء عالم ہے، ہماری خاص لمحے کے پلک سن، ہماری خاص لمحے کے پلک سن، وہی لمحہ جو میرا مولا وہی لمحہ جو میرا مولا ہے،
یاد رکھیے ذکر کا مطلب، ذکر مثبت، ذکر منفی، دو دو طرح کے ذکر سے اللہ کی یاد، اللہ کی کامل یاد ہوتی ہے، کہ ان کے فرمان کے مطابق عمل کرنا اور ان کی نافرمانی سے بچنا، یہ ذکر منفی ہے، جہاں اس نے نگاہ اٹھا کے نامحرم کو، نامناسب شکل کو دیکھا، یہ ظالم فیل ہو گیا، یہ اپنے ذکر میں فیل ہو گیا، بلکہ اس نے اپنا جمع کیا ہوا مال بھی ضائع کر دیا، آنکھوں کے ذریعے ضائع کر دیا، دل کے ذریعے ضائع کر دیا، زبان کے ذریعے ضائع کر دیا، کان کے ذریعے ضائع کر دیا. اس لیے یاد رکھیے کہ جتنا ضروری مال کمانا ہے اتنا ہی ضروری اس کی حفاظت بھی ہے. نور کمایا نمازوں سے, نور کمایا ذکر و تلاوت سے, نور کمایا عمروں سے, نور کمایا ماں باپ کی اطاعت والدین کی اطاعت سے, لیکن نگاہوں کے ذریعے ظاہر کر دیا, کانوں کے ذریعے گانا سن لیا, زبان سے کسی کی غیبت کر ڈالی, جھوٹ بول دیا, کہ کوئی ایسی بات کہہ دی جس سے دوسرے کو اذیت پہنچی. مومن کو اذیت دینا حرام ہے, تو یہ اذیت زبان سے بھی ہو جاتی. زبان سے اور کون کسی کو کہہ دیا, کوئی گالی دے دی, کسی کو برا کہہ دیا, یہ اذیت پہنچا دی. خصوصاً ان معاملات میں جو ہے احتیاط کی ضرورت ہے, اور سب سے زیادہ اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ جس کے اچھے ہوں گے وہی سب سے اچھے اخلاق والا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جس کے اخلاق اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے ہوں.
ہماری خاص اس لمحے میں ہے اشک فلک سنسن, کوئی لمحہ جو میرا ذاکر مولا عالم ہے, یہ مستی درد دل کی اشرت مینا عالم ہے, ہر جام محبت عشرت صحبا عالم ہے.
چلو ابھی اس کو ایک طرف کر دو, احتیاط کے طور پر کام بعد میں ہو جائے گا, وہیں جہاں بیٹھے وہیں بیٹھے رہوں گا اور احتیاط سے اٹھ جاؤں, کوئی بات نہیں ہو جاتے. ہمارے حضرت نے سکھایا کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے, بس بچے سے کوئی ٹوٹ جائے, کسی سے ٹوٹ جائے تو بس سمجھ لو کہ اس کی عمر اتنی تھی, کیا ہوگی. اور انا للہ و انا الیہ راجعون کی سنت ہے, جب کوئی بھی نقصان ہو جائے, کسی قسم کی تکلیف پہنچے, انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا وقت تو کم ہے بھائی, ذرا سا ایک چھوٹا سا مضمون تاکہ اپنا معمول رہے. یہ پچھلا مضمون جو تھا وہ تکبر سے متعلق تھا, تکبر اور خود پسندی کا علاج. تو حضرت نے اس میں فرمایا تھا کہ بعض لوگ یہ دوسروں کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ بے نمازی ہے یا گناہ گار ہے, کسی گناہ میں مبتلا دیکھتے ہیں تو اپنے آپ کو اچھا سمجھنے لگتے ہیں. اس سے متعلق اسی مضمون کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. ایک عورت نے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک خط تحریر کیا, وہ لکھا کہ والدین کے گھر گئی تو وہاں اکثر مردوں اور عورتوں کو بے نماز پایا, اور میں باقاعدہ نماز پڑھتی تھی. بہت دفعہ دل میں خیال آتا تھا کہ میں ان بے نماز مردوں اور عورتوں سے اچھی ہوں, یہ لوگ فضول وقت ضائع کرتے ہیں, میں عبادت کر لیتی ہوں. حضرت ارشاد فرمائے کہ میں کیا کروں تاکہ دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے کا عیب دور ہو. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا, یعنی دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنا یہ تکبر کی علامت ہے, عجب کی علامت ہے. تو اور یہی چیز ہم بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کے دل میں رائے برابر تکبر ہوگا وہ جنت تو کیا جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. اور ہم فرمایا کہ میرے شیخ نے فرمایا کہ جو شخص اپنی نظر میں اچھا ہوتا ہے وہ اللہ کی نظر میں برا ہوتا ہے, اور جو اپنی نظر میں برا ہوتا ہے کمتر جانتا ہے اللہ کی نظر میں وہ اچھا ہوتا ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب ارشاد فرمایا, اس میں تو انسان مجبور ہے کہ اپنے نمازی ہونے کا اور ان کے بے نمازی ہونے کا خیال آئے, یہ تو فطری بات ہے, جب دیکھے گا کہ نماز نہیں پڑھتے میں نماز پڑھتا ہوں خیال تو آئے گا, لیکن اس میں مجبور نہیں کہ وہ یوں سوچے کہ گو میں نمازی ہوں اور یہ بے نمازی ہیں. مگر یہ ضروری نہیں کہ ہر نمازی بے نمازی سے اچھا, ممکن ہے بے نمازی کے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہو اور نمازی کے پاس ایسا کوئی برا عمل ہو جس سے مجموعی طور پر وہ بے نمازی اس نمازی سے افضل ہو جائے. یہ ایک احتمال قائم کرنا ہے, یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم خود بھی بے نمازی ہو جائیں, نماز نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے, ہر حال میں فرض ہے, اس کا اہتمام کرنا ہے, اور نماز پڑھنے والا ظاہر ہے اللہ کا پیارا اور مقبول ہوگا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کفر اور ایمان میں فرق کرنے والی چیز ہے, اتنا بڑا درجہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی نماز چھوڑ دیں, بلکہ ہم بے نمازی کو برا نہ سمجھیں. تو ہر نمازی بے نمازی سے اچھا ہو, ممکن ہے بے نمازی کے پاس کوئی ایسا نیک عمل ہو اور نمازی کے پاس ایسا کوئی برا عمل ہو, جس سے مجموعی طور پر وہ بے نمازی اس نمازی سے افضل ہو جائے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ مالک یوم الدین, وہ مالک ہیں یوم جزا کے, ان پر کوئی اس دن قانون نہیں ہوگا کہ آپ نے اس کو کیوں بخشا اور اس کو کیوں نہیں بخشا. دوسرے ممکن ہے کہ انجام میں یعنی آئندہ چل کر یہ نمازی بے نمازی بے نمازی ہو جائے, جو اپنے آپ کو نمازی کہہ رہا ہے, ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ اچھے خاصے نماز پڑھنے والے مسجدوں سے دور ہو جاتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ ممکن ہے کہ آئندہ چل کر یہ نمازی بے نمازی ہو جائے اور بے نمازی نمازی ہو جائے. ایسے بھی دیکھیں کہ جو نماز بالکل نہیں پڑھتے تھے, گناہوں میں لخبط تھے, کہیں تبلیغ جماعت میں وقت لگا دیا, کہیں کسی اللہ والے سے جڑ گیا, ان کی زندگی پلٹ گئی. بہرحال بے نمازی کے اللہ کے نزدیک افضل ہونے کا احتمال ہے, پھر اپنے کو افضل سمجھنے کا کیا حق ہے؟ البتہ نماز ایک نعمت ہے جو حق تعالیٰ نے محض اپنے فضل سے مجھ کو عطا فرمائی ہے, اور بے نمازی ہونا ایک مرض ہے جس میں یہ بے نمازی مبتلا ہے. تو جس طرح صحت والے کو شکر کرنا واجب ہے اور مریض کو حقیر سمجھنا جائز نہیں, بلکہ اس پر رحم کرے اور اس کی صحت کے لیے دعا کرے, اسی طرح مجھ کو بھی چاہیے کہ اپنی عبادت پر اللہ کا شکر کروں اور مریض کی حالت پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے, یعنی اس کی ہدایت کی دعا کی کوشش کرے. اس طرح بار بار خیال کرنے سے یہ مرض جاتا رہے گا, اور اس طرح سوچنا اختیاری بات ہے, کیونکہ سوچنا تو ہمارے اختیار میں ہے, اس اختیار سے کام لینا چاہیے. بس یہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تكثر علينا وأضلنا وارض عنا. اے اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے قبول فرما لیجیے. اے اللہ میرے قصور کو معاف فرما دیجیے, آپ کی شان کے لائق کچھ حق ادا نہ ہو سکا, اے اللہ معاف فرما دیجیے. اے اللہ جو کچھ اچھا پڑھ دیا کہہ دیا اپنے فضل سے اسے قبول فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہم سب کو جلد فرما لیجیے, کیونکہ بغیر جلد کے ہم اپنی طاقت سے آپ تک نہیں پہنچ سکتے. اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے کمزور ہاتھ لیکن بنایا ہوا پیالہ آپ ہی کا ہے, اور ہم آپ کے رجسٹرڈ فقیر ہیں, یا آپ کے دربار میں ہمارے ہاتھ کمزور سے ہاتھ پھیلے ہیں. اے اللہ ہمیں محروم نہ فرمائی, اے اللہ ہم سب کو اپنا مقبول اور پیارا بنا لے, اپنے کرم سے ہم کو جلد فرما کر اور یا صدیقین کی خط انتہا عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہم سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجیے, غیروں سے ہماری جان چھڑا دیجیے, ایک اپنا محتاج بنا لیجیے, دل کا خزینہ عطا فرما دیجیے, سحر چشمی عطا فرما دیجیے. اللہ ہماری اولادوں کو, ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کو بھی اللہ والا بنا دیجیے. اللہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ والا بنا دیجیے. اللہ دین کا بول بالا فرما دیجیے. اللہ کفر کو مغلوب فرما دیجیے. اللہ کافروں کو بھی ایمان دے کر, اللہ جلد فرما کر ایمان عطا فرما دیجیے, اور ان کو بھی اللہ والا بنا دیجیے. اللہ ہم میں سے جو بیمار ہیں ہم کو شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجیے. اللہ روزی کے لیے جو پریشان ہیں اللہ ان کو حلال آسان اور بابرکت رزق نصیب فرما دیجیے. رشتوں کے لیے جو فکر مند ہیں اللہ ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما دیجیے. اولاد کے لیے جو فکر مند ہیں اللہ ان کو صالح نیک اولاد فرما دیجیے. اللہ جن کی اولاد ہے ان کو نیک اور صالح اور ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے. اللہ سب کو اپنا پیارا اور مقبول بنا لیجیے, اور جو بھی مقاصد حسنہ ہیں اے اللہ آپ عالم الغیب ہیں, دلوں کا حال جانتے ہیں, اس کی جو بھی حاجت ہے اللہ اپنے کرم سے ان حاجتوں کو پورا فرما دیجیے. اللهم تقبل منا بحرمة سيد المرسلين شافع المذنبين خاتم النبيين رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم صلى الله على النبي الأمي الكريم.